گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں اور نماز کو مکروہ کر دینے والی باتیں، اب فاسد سے تو نماز فاسد ہی ہو جائے گی، ٹوٹ ہی جائے گی، تو بالکل واضح ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، لیکن اگر نماز مکروہ ہو جائے تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا، یہ ارشاد فرما دیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کو بعض افعال ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر کراہت کا سبب بنتے ہیں، یعنی کراہت کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ کام، ان کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے اس آدمی کا یہ عمل شرعاً ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ناپسندیدگی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، شریعت مطہرہ کو ان کاموں کا ارتکاب کرنا انتہائی ناپسند ہو،
صحیح،
اور بعض میں ناپسندیدگی کا درجہ کم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اس اعتبار سے مکروہات نماز کے پھر دو درجے بن جاتے ہیں، ایک ہوتے مکروہات تحریمی اور ایک مکروہات تنزیہی،
صحیح۔
تو مکروہ تحریمی وہ افعال ہیں کہ جن کے نماز میں سرزد ہونے کی بنا پر نماز پڑھنے والا شخص ایک تو اس کے ارتکاب کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، اور اس مکروہ تحریمی عمل کی وجہ سے نماز میں جو نقص آتا ہے وہ نقص وہ دور نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے۔
اب دور نہیں ہوگا تو جو نماز میں نقص آیا اس نقص کو دور نہیں کیا جا سکتا، سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا بعض صورتوں میں، تو اب اس نماز کو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے اس کا اعادہ کرنا ہوگا،
ٹھیک ہے،
یعنی دوبارہ سے اس نماز کو پڑھا جائے گا تاکہ اس نماز میں جو نقص آیا تو وہ نقص دور ہو جائے۔ اور دوسرا جو مکروہ ہے تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی یہ اس سے کم درجے کا ہے، مکروہ تنزیہی کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا،
صحیح۔
اور اب ایسی نماز جو مکروہ تنزیہی کسی فعل کے ارتکاب کے طور پہ ادا کی گئی ہے تو اس نماز کا اعادہ دہرانا بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن اس کا اعادہ مستحب ہے،
صحیح،
کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے اور عبادت الہی بجا لاتے وقت ناپسندیدگی والے امور کا بھی ارتکاب کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی اگر کوئی فعل اس نے نماز میں کیا ہے تو ایسی نماز کا اعادہ مستحب ہے، اور مکروہ تحریمی اگر کوئی فعل نماز میں سرزد ہوا چاہے قصدن یا بلا قصد تو ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے،
ٹھیک
ہے۔ قصدن اگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا تو گناہگار ہوگا، بلا قصد اگر اس کا ارتکاب ہو گیا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز بہرحال وہ واجب الاعادہ، یعنی اس کا دہرانا اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا۔
اچھا، توبہ بھی کرنی ہوگی جب گناہ ہوگا؟
قصدن اگر اس نے کوئی واجب چھوڑا ہے، واجب چھوڑنے کی بنا پہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب قصدن اس نے واجب چھوڑا ہے یا کسی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، کہ جہاں کہیں گناہ کا ذکر ہوگا کہ یہ کام گناہ ہے،
ٹھیک ہے،
ناجائز ہے، تو اس کا ارتکاب کرنے والے کو اس سے توبہ بھی، یعنی آئندہ وہ گناہ نہ کرے،
صحیح،
اس کا سچا عزم، اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ شرمندگی،
ٹھیک ہے،
اور فی الحال وہ کام بالکل ترک کر دے اور آئندہ بھی وہ کام نہیں کرے گا،
ٹھیک،
یہ اس کا پختہ عزم ہو، تو یہ توبہ کے تین ارکان ہیں،
ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا ہر مکروہ تحریمی جو نماز میں ہو جائے ہر ایک کی وجہ سے نماز کا اعادہ یا سجدہ صاحب لازم آئے گا یا چھوٹ بھی ہے کوئی؟
عمومی طور پہ تو قاعدہ یہی ہے کہ نماز کے اندر جو کراہت تحریمی کا ارتکاب اگر پایا گیا, جیسے کہ در مختار, یہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب, تو اس کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہے, کل صلاۃ ادیت مع کراہت تحریم تجیب اعادتہا, کہ ہر وہ نماز کے جس کو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کیا گیا ہو تو اس کا اعادہ واجب ہے. تو اس قاعدے کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل اور اس کی مثالیں بھی دینے کے بعد پھر چند صورتوں کا استثناء فرمایا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز مکروہ تحریمی تو ہوگی,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کا اعادہ واجب نہیں ہوتا.
صحیح.
تو ان میں سے ایک مثال یہی کہ اگر کسی نے خلاف ترتیب قرآن پاک نماز میں پڑھا,
صحیح,
مثلا پہلی رکعت کے اندر اس نے الم تر کیف فعل ربک یہ والی آیت سورہ فیل پڑھی, اب اس کو دوسری رکعت میں یا تو لیلاف پڑھے یا اس کے بعد کی صورتیں جو مناس تک ہیں ان میں سے کوئی صورت اب پڑھے, اب اس نے پڑھ لی دوسری رکعت میں انا انزلنا,
ٹھیک ہے,
یہ اس سے پہلے کی ہے اور جان بوجھ کے پڑھی ہے, تو خلاف ترتیب اس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تو اس صورت میں جان بوجھ کے بھی اگر اس نے پڑھا ہے تو کراہت تحریمی کا ارتکاب تو ہوا ہے, لیکن اس نماز کا اعادہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کیا نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اب یہ سوال ہے لیکن اس کو نیا رنگ دیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا نام ہے, تو جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تعظیم دل میں پیدا ہوگی, تو اب یہ اللہ کی تعظیم کے مقام پر سرکار علیہ السلام کی تعظیم کا آ جانا, تو کیا اس سے نماز میں کوئی فساد آ جائے گا؟
دیکھیں, یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے, عبادت اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہوتی ہے.
بے شک بے شک.
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے, روزے, قربانی, سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں. اب ان عبادتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم والا اگر کوئی پہلو پایا جاتا ہے تو اب یہ ذہن میں سوال اگر اٹھا ہے کہ یہ تعظیم اگر حضور کی ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی,
جی جی,
تو یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے, سیدھا سیدھا یہ شیطانی وسوسہ. بالکل دیکھیں, نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کریمہ مشہور ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں طلب کریں, بلائیں, تو ان کی پکار پہ حاضر ہو جاؤ, جواب دو. تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب فرما رہے ہیں, یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, اس میں اللہ و رسول کی پکار پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا. اب خاص نماز کے بارے میں کوئی اس طرح کی یہ آیت نماز ہی کے بارے میں نازل ہو ایسا نہیں ہے. اب وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں, ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں یاد کر رہے ہیں. اب انہوں نے نماز نہیں توڑی, نماز مکمل فرمائی, نماز مکمل کرنے کے بعد اب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آنے کا اپنا بتاتے ہیں کہ آپ نے طلب فرمایا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت طلب کیا تھا اس وقت جواب نہیں آیا, تو اس کا سبب پوچھا کہ آپ کو بلایا گیا آپ نہیں آئے, تو انہوں نے پھر عذر بیان کیا کہ میں اس وقت نماز میں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نے یہ نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ و رسول جب تمہیں بلائیں اور ان بلانے کا مقصد تمہارے اندر حیات پیدا کرنی ہو, تمہیں کوئی زندگی تمہارے اندر پیدا کرنے والا کوئی حکم دینا ہو, کوئی ایسی بات ہو, تو اللہ و رسول کے پکارنے پر حاضر ہو جاؤ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کو بیان فرمائی, تو اس سے اب خود غور کیا جا سکتا ہے کہ صحابی رسول نماز میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں یاد فرما رہے ہیں، اور وہ صحابی اس وقت چونکہ یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا کہ نماز کی حالت میں اگر حضور پکاریں تو نماز توڑ کر جانا ہے، نماز چھوڑ کر جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے، تو چونکہ مسئلہ واضح نہیں تھا اس لیے وہ نماز کنٹینیو انہوں نے جاری رکھی، لیکن بعد میں یہ مسئلہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہیں یہ آیت نہیں معلوم، تو اس آیت کریمہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، سنایا، اور اس سے پھر علماء نے، شارحین، مفسرین نے پھر یہ مسئلہ مستخرج کیا، استدلال کیا کہ نماز کی حالت میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نمازی کو طلب فرمائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز جس مقام تک پہنچا ہے وہیں چھوڑ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے، اور اب حضور سے جو اس کا ہم کلام ہونا ہوگا، سلام کرے گا، جواب ملے گا، اور دیگر کچھ کام ارشاد فرمائے جائیں گے تو وہ کام کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک مثال دی گئی کہ اگر بازار جانے کا کہا جائے اور وہ بازار جائے کچھ خرید کر لائے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اور پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد اب دوبارہ نماز کی طرف متوجہ ہو، تو جس مقام سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کی بنا یعنی اس کو کنٹینیو کر کے وہ نماز کا اختتام کر سکتا ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی امتی کو طلب کر لیں نماز کی حالت میں تو اس کو اسی حالت میں نماز چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ نماز چھوڑ کر جانے کا حکم کیا تعظیم مصطفیٰ دل میں نہیں ہوگی؟
بالکل
یقیناً تعظیم مصطفیٰ ہوگی، تبھی تو وہ نماز چھوڑ کر جائے گا اور حکم رسول کی تعمیل کرے گا۔ تو ایک تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی تعظیم اور تعظیم ہی کے ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ حضور کا تصور کبھی بھی توہین کے ساتھ کسی مسلمان کے دل میں نہیں آ سکتا، تو جب کبھی تصور آئے گا ایک مسلمان تعظیم سراپا با ادب ہو جاتا ہے، تو اس طرح اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو تعظیم ہی کے ساتھ آئے گا، اور تعظیم کے بغیر حضور کے تصور کا آنا کسی مسلمان کے دل میں یہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے۔
تو صحابی رسول کے اس مسئلے سے واضح ہوا، اور دوسرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے تھے،
ٹھیک ہے،
بعض دن امامت فرما رہے تھے، بعض دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے سبب جو وصال شریف سے قبل جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، تو چند دن آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ امامت کریں، تو وہ امامت فرما رہے تھے نماز کی۔ یہ بخاری شریف میں کوئی متعدد مقامات پہ، 9-8 مقامات پہ یہ مختلف حوالوں سے ابواب میں یہ حدیث مذکور ہے،
ٹھیک ہے۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں اور دوران امامت انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں،
سبحان اللہ،
چونکہ حضور کے حجرے اقدس کے دروازے تھے وہ مسجد نبوی شریف میں ہی کھلتے تھے،
ممبر اقدس سے قریب ہی تھا،
جی، تو اس لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کا دروازے کا جب پردہ ہٹتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت والے مصلی کی طرف قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں،
سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ آپ ہی امامت کرتے رہیں، یعنی حضور یہ شرف دینا چاہ رہے تھے کہ آپ امامت کریں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں نماز، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں امامت کی حالت میں ہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز کو کمپلیٹ فرمایا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر یہ سوال جواب مذکور ہے، پورا فرمایا کہ یہ جب میں تمہیں کہہ دیا تھا کہ نماز کو آگے تم ہی پڑھاؤ تو پیچھے کیوں ہٹے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، فرماتے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا نام بھی نہیں لے رہے کہ ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے، کہتے ہیں ابن ابو قحافہ، ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھائیں.
بخاری کی حدیث,
بخاری شریف کی حدیث ہے. سیاہ ستہ کے اندر یہ احادیث آپ تخریج اس کی نکالنا چاہیں گے تو تقریباً کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز یقیناً صحابی کی نماز, ہم جتنے بھی ہیں ان سب کی نمازوں کا اگر کیفیت کا اندازہ لگائیں تو یقیناً وہ توجہ جو ہماری نمازوں میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلے کی نماز کا شاید کروڑواں حصہ ہو, ہم توجہ نہیں دیتے.
تو اسی لیے تو سرکار نے ان کو اپنا نائب
مقرر کیا.
بہت بڑی سعادت ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی نماز, کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, تو اب میں اللہ کی تعظیم میں بس مجھے نہیں پتا اب کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عین نماز کی حالت میں تعظیم رسول بھی بجا لا رہے ہیں اور امامت کی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. تو نماز کی حالت میں تعظیم ایک تصور کرنا, سوال کیا تھا آپ کا,
تصور
کہ حضور کا تصور لانا, خیال آنا, تو یہ تعظیم پر ہوگا تو اب کیا حکم ہے, تو فاسد ہوگی یا نہ فاسد نہیں ہوگی, یہ فساد کا حکم تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب عین نماز کی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں, ان کی نماز نہیں ٹوٹی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے, تم نماز میں اللہ کی تعظیم کرو, میری تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا, بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا اور انہوں نے کتنا عشق بھرا جواب دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھا سکے. تو یقین ان کا پیچھا ہٹنا یہ تعظیم رسول پر مشتمل تھا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ تعظیم رسول اگر کوئی نماز میں کرے تو نماز میں قطعاً فساد لازم نہیں آتا. جن حضرات کو یہ وسوسے ہیں تو انہیں اپنے وسوسے کا علاج کرنا چاہیے.
اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, وہ تصور تو آئے گا نا کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے.
صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم نے. تو یقیناً رکوع کرتے وقت انسان وہی تصور لائے گا کہ حضور نے کیسے رکوع کیا. تو حضور کا طریقہ جب تصور آئے گا تو توہین تو مسلمان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی, اور اگر آئی کسی کے تو پھر مسلمان رہے گا کہاں.
ٹھیک ہے. اور وہ جو قبلہ بدلنے والی جو روایت ہے اس میں بھی صحابہ سرکار کو دیکھ ہی رہے نا, جس طرف تبدیل ہو رہا ہے اسی طرف.
بلکہ اگر اس موضوع پہ احادیث جمع کی جائے نا تو عین نماز کی حالت میں بھی بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ثابت ہے. وہ کیا, صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھ رہے ہیں, اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی ہے, عصر کی بھی نماز پڑھائی ہے, مغرب عشاء فجر امامت فرماتے تھے, تو ظہر و عصر میں بلا نماز سے قرات نہیں ہوتی تھی.
ٹھیک.
اب صحابہ کرام علی رضوان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور ظہر و عصر میں قرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
صحیح.
تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جیسے عام طور پہ ہم امام صاحب کی آواز ہمیں نہیں آتی کہ وہ سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی نہیں پڑھی, سورت پڑھی نہیں پڑھی, بلکہ عوام تو کہتے ہیں خاموش والی نماز ہے, چپ والی نماز. چپ والی نہیں ہے, آہستہ پڑھی جانے والی نماز ہے, سر اس میں کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں تک ہمیں احادیث کے ذریعے پیغام دے دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر میں بھی قرات کیا کرتے تھے آہستہ. پتہ کیسے چلا؟ سرکار کی لحیا داڑھی شریف ہلتی تھی. اب نمازی نماز پڑھے, سجدے کی جگہ دیکھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں تو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کی داڑھی کو ہلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ہمیں احادیث پہنچائی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز کے دوران اگر ان کے نظر حضور تک پڑتی تھی تو یہ بات بھی ان پہ واضح ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر میں قرات فرما رہے ہیں داڑھی شریف کے ہلنے کے باعث, وہ احساس ہو رہا ہے, ان کو معلوم ہو رہا ہے.
اور آپ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑ کر چلا جائے, جو صحابی کو بلائے نماز توڑ کر نہیں جائے.
نماز توڑ کے نہیں,
نماز سرکار کے بلانے سے نماز ٹوٹے گی نہیں, بلکہ وہ اسی طرح اللہ کی عبادت جاری ہے.
نماز چھوڑی ہے وہیں سے, آگے کنٹینیو کرے گا، نماز ٹوٹے گی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی، ماں باپ بھی اگر کسی کو بلائیں، اب اگر کوئی چھوڑ کے چلے جاتا ہے، اولاً تو وہ توڑ کے جائے گا، چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ توڑ کے جائے گا، تو بات چیت کرنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو ماں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، آ رہا ہوں، تو یہ آ رہا ہوں کہتے ہی نماز ٹوٹ گئی. تو یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ نمازی کو نماز کی حالت میں بھی کچھ ارشاد فرمائے تو اس نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یوں تو سمجھیں کہ ہر ایک عاشق رسول کی یہ تمنا ہوگی کاش کہ اس حکم شرعی پہ عمل کرنے کا مجھے موقع مل جائے. کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیاری پیاری ندا آئے اور اپنے غلام کو طلب فرمائے، تو یہ تو ہر ایک عاشق رسول کی تمنا ہے.
اور جو تحیات کے کلمات ہیں اس پہ تو سلام بھی بھیجے گا، تو کیا تصور نہیں آئے گا.
غور کریں تو یہ میں نے کہا نا جواب کے شروع میں کہ یہ ٹوٹلی طور پہ شیطانی وسوسہ ہے. آپ تحیات پڑھ رہے ہیں تو تحیات پڑھتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، یہ سب اللہ تعالی کے لیے ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اس کی طرف سے برکتیں آپ کے اوپر نازل ہو. تو گویا نمازی نماز پڑھتے ہوئے حضور ہی کو خطاب کر رہا ہے، اور یہ باقاعدہ کتب فقہ کے اندر مذکور ہے کہ نمازی اس دوران معراج والے واقعے کی نیت نہ کرے.
کیا مراد اس سے؟
مراد یہ ہے کہ جو تشہد کے الفاظ ہیں تحیات سے لے کے آگے تک، تو یہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات پر مشتمل ہیں، کہ جب شب معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، قرب خاص نصیب ہوا، تو اس وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ نے تین تحائف پیش کیے. التحیات للہ،
ٹھیک ہے،
کہ یعنی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. تو تینوں اعتبار سے عبادت، کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے عبادت کرتا ہے، جسم بدن کے ذریعے عبادت کرتا ہے، اور اس طرح زبان کے ذریعے عبادت کرتا ہے. تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالی کی
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا،
اللہ کی بارگاہ میں حضور نے ان کلمات کو ادا کیا، تو اللہ تعالی کی طرف سے تین چیزیں حضور پر نازل ہوئیں. السلام علیکم، سلام ہو تم پر، ایوہ النبی اے نبی، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہوں. تو یہ شب معراج اللہ تعالی کی طرف سے یہ کلام ارشاد فرمایا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلے جو جملے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالی کے نیک بندوں پر. تو یہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں. تو علماء فرماتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی وغیرہ یہ تشہد کے کلمات ہیں، یہ پڑھتے ہوئے واقع معراج کو یاد نہ کریں،
ٹھیک ہے،
کہ اللہ تعالی نے یہ کہا تھا تو حضور نے یہ کہا تھا، بلکہ اس دوران نمازی التحیات پڑھتے وقت ابھی قصد کرے کہ میری بھی زبانی، بدنی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اور السلام علیکم ایوہ النبی پڑھتے وقت یہ تصور جمائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ نماز یہ تصور جمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ خاص میں اس کے حبیب موجود ہیں، اور نمازی نماز پڑھتے وقت جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کے نذرانے پیش کرے تو وہیں اس کا تصور جائے کہ اللہ تعالی کے حضور اس کے پیارے محبوب بھی حاضر ہیں. جیسی اس تصور کو جمائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تصور اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریر پڑھیں تو اس میں الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، کہ حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ تصور جما کے یہ کلمات ادا کریں، تو یقیناً یہ کلمات عین نماز کی حالت میں جب بندہ پڑھے گا تو تعظیم کے بغیر نہیں ہو سکتے. جس کلمات کی ادائیگی یقیناً تعظیم بھری ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح تصور اگر جمے گا تو یہ تصور جمانے کی تو علماء نے ترغیب دلائی ہے، خاص کر التحیات کے مقام پر. تو اب یہ کہنا کہ نبی کا تصور آئے تو وہ تعظیم پر مشتمل ہوگا تو توہین پر تو کبھی مشتمل نہیں ہو سکتا، تعظیم ہی پر مشتمل ہوگا. اب یہ کہنا کہ وہ تعظیم ٹکرا جائیں گے،
خیال آئے گا تو کیا خیال روکے گا، نبی کا خیال آئے گا؟
اب جو روکے گا وہ خود دیکھے گا، تعظیم کے معاملے کو روکنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں. ہمیں تو حکم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں. تو اگر تصور آ رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے،
اللہ کی رحمت ہے،
اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ تصور و تعظیم کا موقع مل رہا ہے. اور بالخصوص التحیات کے موقع پر تو اس تصور کو باندھنے کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح علامہ آلوسی علیہ رحمہ ان حضرات نے باقاعدہ لکھا ہے کہ تصور جمانا چاہیے.
سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عشق بھری نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم پر مبنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، نماز کے جو کلمات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے جو اندر ضروری باتیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں ان سے بچنے اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے. حضور ابھی اسی سوال کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام رائے تو نماز چھوڑ کر چلا جائے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں نماز چھوڑ کر جانے کی یا توڑ کر جانے کی کوئی بھی کہہ سکے اجازت ہے، یا ہر صورت میں گناہ ہی کہلائے گا نماز چھوڑنا؟
بسا اوقات صورت بنتی ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑنے کی کنڈیشن بنے گی. مثال کے طور پہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک نابینا شخص بھی قریب سے گزر رہا ہے، قریب ہی کوئی کنواں ہے اور وہ اس میں گر جائے گا، اور جس انداز میں وہ چل رہا ہے کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سیدھے سیدھے جا رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا، مر جائے گا، اندر گرے گا، تو ایسی صورت میں نمازی نماز توڑ سکتا ہے. اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے اور یہ مدد کرنے پر قادر بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو نماز توڑنی ہوگی، یہ نماز توڑ کر اس کی مدد کرے، اس کی جان بچائے اور اپنی پھر نماز کو دوبارہ سے ادا کرے گا. اچھا، اس طرح ایک اور چیز ہے کہ بسا اوقات والدین اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، ان کو پتہ، اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اب والدین اگر بلاتے رہیں تو اب نماز توڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نفل. اگر والدین بلا رہے ہیں، والدین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اب ایسی صورت میں اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے یا وتر ادا کر رہا ہے تو ایسی نماز اگر ادا کر رہا ہے تو اب یہ نمازوں کو کمپلیٹ کر کر ہی والدین یا والدین کی خدمت میں پہنچے گا. البتہ اگر یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والد یا والدہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے اور وہ بلاتے ہیں اور ان کا بلانا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمرجنسی ہے، اور مطلب کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں تاخیر کرے گا تو والدین ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ طلب کر رہے ہیں اور ان کو نماز میں ہونا بھی اس کا معلوم نہ ہو اور وہ نماز بھی نفل ہو تو نفل نماز یوں توڑ کر وہ جا سکتا ہے. اب نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھی طرف سلام پھیر کر پھر وہ نماز سے نکل گیا، ابھی اپنے والد والدہ کی خدمت میں حاضر ہو، کام سنے کرے، اس کے بعد میں اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا، نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہوگا، ایک رکعت پڑھ لی تھی اب دوسری رکعت شروع کرے ایسا نہیں، یہاں نئے سرے سے ہی نماز کو شروع کرنا ہوگا.
والد صاحب غصے والے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، بلایا تو جانا ہی ہے، تو اب کیا، اب ایسی صورت میں ہر صورت میں چلا جائے فرض نماز میں نفل میں؟
نماز فرض اگر شروع کر چکا ہے تو فرض نماز چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اب اس میں یہ ہے، ایسے آدمی کو تھوڑا یوں خیال رکھنا چاہیے جیسے والد صاحب نے ابھی بلایا،
ٹھیک ہے،
پتہ ہے کہ دو منٹ بعد پھر آواز آنے والی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے، اور نماز میں وقت بھی اب بہت سارا ہے،
صحیح،
یہ دو منٹ انتظار کر لیں،
ٹھیک ہے،
پھر والد صاحب، یعنی اگر معلوم ہو کہ ابھی پھر آرڈر آنے والا ہے، طلب کیا جائے گا،
صحیح،
تو ابھی نماز شروع نہ کریں کہ بلا وجہ اب یہ نماز پڑھ رہا ہوگا ادھر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور زوردار طریقے سے اس کو جو بھی نوازا جا رہا ہوگا القابات کے ساتھ کہ نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں اپنی نماز کو بھی خلل سے بچائے، کچھ بعد میں پڑھ لے. اگر وقت ہی تھوڑا رہ گیا کہ اگر اس وقت میں ادا نہیں کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پہلے نماز.
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ تکبیرات انتقال ان میں جہر کر دے جس سے پتا چل جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا
اس طرح اگر ان کو پتا چل جائے، ایسا کوئی کسی کو معلوم ہو جائے، جیسے رکوع سجود کی تکبیرات تھوڑی سی اونچی آواز میں کہہ دیں اس غرض سے کہ اگلے شخص کو، والد صاحب کو، والدہ کو پتا چل جائے گا اس وقت میں نماز میں ہوں، جب پتا چل جائے گا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
تو پھر ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ جہر کر لیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ صبح فجر کی نماز کا آخری ٹائم تھا 6:55, اگر کسی نے 6:55 ہی پر وہ نیت باندھی ہو اور نیت باندھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ٹائم نکل چکا, تو اب کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اسے دوبارہ دہرانی پڑے گی؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو یہ لوگ بال اس کے کاٹ دیتے ہیں یا داڑھی کے یا مونچھوں کے یا کہیں سے بال کاٹتے ہیں, ناخن کاٹنا کہتا.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
فرض نماز کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟
جی انشاءاللہ یہ بھی ضروری سوال ہے. فجر کا آخری وقت ہے, آخری ہی وقت میں آخری لمحوں کے اندر اس نے نیت باندھی, اس کے بعد وقت ختم ہو گیا, تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟
فجر کی نماز کا عام نمازوں کے مقابلے میں حکم جدا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ مسائل فقہ حنفی ہی کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے, فجر کا فرض آخری فرض جو سلام نماز خروج بسنعی ہی ہے, تو فجر میں ضروری ہے کہ نماز کا سلام وقت کے اندر اندر پھر جائے.
ٹھیک ہے, یعنی وقت باقی ہو اور وقت نماز کے مکمل
اندر
ہو
اندر وہ سلام کے الفاظ کہہ دے.
ٹھیک ہے,
یہ ضروری ہے. اگر سلام کے الفاظ اس نے وقت ختم ہونے کے بعد کہے, ابھی ایک رکعت پڑی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, تو فجر کے نماز کا خاص حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز یہ نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے,
اس کو اب یہ نماز نئے سرے سے دوبارہ سے ادا کرنی ہے. جبکہ فجر کے علاوہ ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, مغرب یا عشاء ہو گئی, تو یا وتر ہو گئی, تو ان نمازوں کے اندر حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں, تو تکبیر تحریمہ اگر اس نے وقت کے اندر کہہ لی تو نماز قضا نہیں مانی جائے گی, وہ ادا ہی میں شمار ہوگی. اگرچہ اس کی بقیہ رکعتیں, بقیہ جو ارکان ہیں وہ اگلی نماز کے وقت کے اندر ادا ہو رہے ہیں, تو یہ نماز قضا نہیں کہلائے گی, یہ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
لیکن فجر کی نماز کے اندر اول تاخیر پوری نماز فجر کے وقت کے اندر ہی ختم ہونا ضروری ہے. اگر فجر کا وقت ختم ہو گیا دورانی نماز, تو یہ نماز پھر نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. فجر
دوسری نمازیں ہیں ان میں اگلے وقت میں بھی نماز جا سکتی ہے.
اگلے وقت میں یہ ظہر کا مثال کے طور پہ 4:50 اگر وقت ہے اور اس نے 4:48 پہ نماز شروع کی, ابھی دو رکعتیں پڑھ پایا تھا کہ اثر کا وقت شروع ہو گیا, تو بقیہ دو رکعتیں اثر کے وقت میں ادا ہو رہی ہیں, تو یہ ظہر کی نماز ہو جائے گی اور یہ قضا نہیں کہلائے گی, ادا ہی کہلائے گی.
لیکن اس سے بچنا چاہیے.
بس یہ ہے کہ جان بوجھ کے اتنی تاخیر نہیں کرے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے اندر ادا کرنا پایا جائے.
ٹھیک ہے, کوئی شخص فوت ہو گیا, لوگ اس کے بال کاٹتے ہیں, اس کے بعد دفعہ داڑھی بھی کاٹ دیتے ہیں بتا رہے ہیں, اور ناخن بھی کاٹتے ہیں, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
مردے کے بال یا ناخن یہ کاٹنا مکروہ ہے, حتیٰ کہ مردے کے بال بھی نہیں بنائیں گے, غسل
کنگھی وغیرہ نہیں کریں گے,
کنگھی بھی نہیں کریں گے, کہ کنگھا کرنے کی صورت میں اس کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے.
صحیح,
تو پھر دوسرا یہ کہ موت ہونے کی صورت میں اب اس کو کوئی زیب و زیبائش والی کوئی میک اپ کوئی اس طرح کا انداز یہ اختیار کرنا مردے کے ساتھ ویسے ہی منع ہے, تو اس کے کنگا بھی کرنا منع ہے, اور اس کے بالوں کو کاٹنا, ناخن کاٹنا یہ بھی مکروہ ہے, منع ہے, اور داڑھی کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی جبکہ مٹھی سے وہ کم ہو جائے,
تو اگر زیادہ ہو,
زیادہ ہے تو پھر بھی کاٹنا, یعنی مٹھی سے یعنی اتنی داڑھی کہ وہ کاٹنے کے بعد مٹھی بھی نہ رہے.
ٹھیک ہے,
تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب تھا, تو اب دوسرے کی داڑھی ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے, جو ایسا کرے گا گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو اگر ویسے بال اس کے کاٹتا ہے, سر کے بال کاٹتا ہے, تو یہ مکروہ ہے, ناجائز, یعنی اس عمل سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے, فرض کے بعد نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے یا کھڑے ہو کے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ ہی کر پڑھنی ہے, یا پھر اتنی سستی ہوتی ہے کہ بیٹھ ہی کر پڑھتے ہیں,
تھک چکے ہوتے ہیں,
لیکن بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید سمجھ لیا گیا ہے اس کو پڑھنا ہی ایسے.
عشاء کی نماز میں ہوتا ہے یہ, زیادہ لوگوں کا ذہن ہے کہ عشاء کے نماز میں جو دو رکعت پھر دو نفل پھر تین وتر تو پھر دو نفل, تو یہ دونوں مقامات پہ نفل ہیں وہ بیٹھ بیٹھ کر ہی ادا کیے جائیں گے. تو یاد رکھیں ایسا کسی بھی نماز کے نوافل میں تخصیص نہیں ہے کہ فلاں نماز کے نوافل بیٹھ کر ادا کیے جائیں گے, فلاں کے کھڑے ہو کے ادا کیے جائیں گے. یہ حکم عام ہے تمام نوافل کے لیے کہ نفل نماز اگر کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی تو اس کا جو کامل ثواب ہوگا وہ پورا ملے گا انشاءاللہ. اور اگر اس کو بلا عذر بیٹھ کر ادا کیا جائے گا, کوئی تھکن نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے جو قیام میں معنی ہو, تو اگر یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے بلا عذر تو اس صورت میں نماز پڑھنے پر ثواب آدھا ملے گا,
آدھا ثواب.
لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا نوافل یہ ثابت ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثواب میں کوئی اس طرح کھڑے ہو کے پڑھنے پہ زیادہ اور بیٹھ کر پڑھنے پہ ثواب میں کمی ہو ایسا نہیں ہے. آپ بیٹھ کر پڑھیں تب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا ہی ثواب ملتا ہے.
ٹھیک ہے. ننگے سر سے متعلق سوال موصول ہوا کہ ننگے سر نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟
ننگے سر نماز پڑھنا اس کی مختلف توجیحات ہیں, مختلف صورتیں. ایک یہ ہے کہ کوتاہی, سستی, کاہلی کی بنا پر انسان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے.
ٹھیک ہے,
کراہت تنزیہی ہے سمجھ میں. اور اگر نماز ننگے سر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس وقت گرمی, بہت گرمی ہونے کی صورت میں ٹوپی پہنتا ہے اور ٹوپی پہننے کی صورت میں بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے, الجھن ہونے کی وجہ سے نماز میں خیال بٹ رہا ہے, بار بار گرمی کا احساس ہو رہا ہے اور خیال بٹ رہا ہے, جبکہ ٹوپی اگر نہیں پہنے گا تو وہ جو نماز میں خشوع خضوع ہے وہ برقرار رہے گا اور خشوع خضوع والی کیفیت اس کو نصیب ہوگی, اور پھر ایک انکساری والا پہلو بھی اس کے ذہن میں زیادہ آ رہا ہے, تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں ننگے سر کوئی کراہت نہیں ہوگی. اور اگر اس حیثیت سے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹوپی اور امامے اور اس کا اہتمام کیا جائے, تو اس سوچ کو لے کے اگر کوئی نماز کی یوں ادائیگی کرے گا تو یہ تو فقہ کرام نے اس میں کفر کا حکم لکھا ہے کہ اس میں نماز کی توہین کا پہلو نکلتا ہے, تو یہ کفر کا حکم لگے.
لیکن وہ جو پہلا آپ نے بتایا کہ عاجزی اور انکساری کی نیت, تو یہ تو پیدا کرنے کے لیے بہت عاجزی اور انکساری چاہیے ہوگی.
مطلب یہ کہ انسان
ویسے عام حالات میں سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس وقت اب وہ نیت کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہ ہے, تو دل کو سمجھانا.
اب وہ تو دیکھیں انما الاعمال بالنیات, ہم تو اس کو بتا سکتے ہیں. اب کوئی ہیلے بہانے بناتا ہے کہ نماز کے بعد میں تو بھائی اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے ان کی ساری ملتی ہے, ویسے کیا وہ پفیں صحیح کرتا رہتا ہے بال, اور نماز کے لیے وہ کہتا ہے میں اس لیے ٹوپی نہیں پہنتا کہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے. اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم تو اس کو دو راہیں بتا سکتے ہیں. ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ٹوپی پہننے سے, امامہ پہننے سے, سر چھپانے سے وہ میرے بال خراب ہو جائیں گے, اگر یہ نیت ہے تو یہ مذموم تری نیت ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور سر کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنا یہ ادب کا طریقہ ہے.
ٹھیک ہے. نماز کے دوران جو ہے وہ قیام جب کرتے ہیں اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے یا سجدے, رکوع سٹنے کے بعد سجدے میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے, تو قمیص کو دونوں ہاتھوں سے سیٹ کیا جاتا ہے, قمیص ہلائی جاتی ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں بس اوقات تو ضرورت پڑتی ہے,
ٹھیک ہے,
قمیص صحیح کرنے کی, رکوع سے اٹھ کے قومے کی کیفیت میں یا ایک رکعت سے اٹھ کے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے وقت ضرورت پڑتی ہے کہ قمیص درست کی جائے.
صحیح.
تو جہاں ضرورت پڑے تو وہاں قمیص کو درست کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک ہاتھ سے.
اچھا,
الٹے ہاتھ سے اس کو
درست کرنا نہیں ہوتا, یہ عادت ہے دامن کو نا بالکل. وہ
اگر یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ سجدے میں جاتا ہے تو دونوں دامن,
بعض دفعہ استری خراب ہونے سے بچانے کے لیے پچھلے دامن کو جو ہے وہ ٹانگوں کے اوپر کر لیا جاتا ہے
تاکہ وہ ٹانگوں میں دبے نہیں اور اس کا کلف خراب نہ ہو,
بن جاتی والوں ہر نماز میں کر رہے ہوتے.
اگر یہ دونوں ہاتھ سے اس طرح کرتا ہے رکوع سجود میں جاتے آتے دونوں ہاتھوں سے وہ دامن درست کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے.
اچھا, جان بوجھ کر کیا,
جان بوجھ کے کر رہا ہے, مکروہ تحریمی عمل ہے, اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا.
اوکے, میری عادت ہے, میں تو بھولا ہوا ہوں, مجھے تو احساس بھی نہیں ہوتا, یہ بھولا ہوا کہلائے گا؟
نہیں, یہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور بھول عادت بنا لی تو اس کو تو زیادہ توجہ دینی ہے کہ میں بھول کر وہ کام کر رہا ہوں. کبھی یہ بھول کر اپنے پیسے ایسی جگہ رکھتا ہے کہ جہاں سے کوئی چوری کر لے؟
صحیح.
کبھی نہیں رکھے گا. ایک دفعہ زندگی میں کبھی بھول ہوگی, آئندہ نصیحت پکڑ لے گا.
صحیح.
پیسے اگر ایسی جگہ کہ مجھے پیسے رکھ کے بھولنے کی عادت ہے, یہ عادت کیوں نہیں ہوتی؟
ٹھیک ہے,
نماز کے اندر واجبات چھوڑنا بھولنے کی عادت ہے, تو جہاں جب پیسے نہیں بھولتے وہاں پہ اٹینشن رہتے ہیں, تو نماز کے اندر واجبات کی ادائیگی میں کیوں اٹینشن نہیں ہوتے؟ مکروہات تحریمی تنزیہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, میں بھول جاتا ہوں, تو یہاں کیوں آپ کی نیتیں حاضر کیوں نہیں ہوتی؟ تو وجہ اگر انسان دل پہ غور کرے گا تو اہمیت کس چیز کی زیادہ ہے, نتیجہ وہی سامنے آئے گا.
جزاک اللہ. اور مفسدات نماز کو توڑنے والی باتیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قراءت کر رہے ہیں امام صاحب اور قراءت میں غلطی آ گئی, غلط پڑھ دیا, لفظ ایسا پڑھا کہ معنی فاسد ہو رہا تھا لیکن پھر خود ہی ٹھیک کر دیا, یا کسی نے لقمہ دیا پھر وہ ٹھیک کر دیا, پہلے ایسا لفظ پڑھ چکے تھے کہ معنی فاسد ہو چکا تھا. تو نماز فاسد ہو چکی یا اس کو رخصت دی جائے گی؟
دوران نماز اگر اس غلطی جو غلطی کہی پڑھنے میں آئی اس غلطی کی اگر اصلاح کر لی ہے تو نماز درست ہو جائے گی, اور اگر اس غلطی کی اصلاح نہیں کی اور وہ جو پڑھا اس کا معنی فاسد ہو گیا, بگڑ گیا, یعنی ایسا مطلب بن گیا جو قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف ہے, تو بسوں کا جیسے مضمون بن جاتے ہیں غلط پڑھنے کی صورت میں, تو اگر اس کی اصلاح نہیں کی, درست نہیں پڑھا, تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی.
تو اگر اصلاح اسی وقت کرنی ہے یا تھوڑا آگے بھی چلا گیا پھر یاد آیا کہ
آگے جا کے بھی اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو یہ پیچھے آئے اور اس کو درست کرتا ہوا اگر جاتا ہے تو نماز درست ہو جائے گی.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.